بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے اور ہر مسلمان کو اس آیت کا شروع کا حصہ تو یاد ہی ہے اور اس طرح سے آخری حصہ بھی اکثر مسلمانوں کو ہر نفس کو ہر شخص کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے کاموں کی پوری پاداش پورا اجر قیامت کے روز ہی ملے گا تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے اب یہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں درجات بلند فرمائیں ہمارے اخلاق احمد شمسی صاحب کا انتقال ہو گیا اچانک تو یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کوئی ایسا ہے جس کو موت نہیں آئے موت تو آنی اب وہ موت تو آ گئی تو آنی تھی اپنے وقت پہ آئے گی بیچارے وہ اخلاق احمد شمسی صاحب ان کا ذکر اس مجلس میں ان کا حق تو خیال ادا ہو سکتا ہے بیچارے اس مجلس کی عجیب رونق تھے ماشاء اللہ وہ عجیب تھے بڑے باادب تھے اور بہت اخلاص والے تھے اور دین میں بالکل پکے تھے تو ان کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بہت ہی ان کا نوجوانی کا شروع کا زمانہ تھا غالباً میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ حضرت کے ہاں اعتکاف کے لیے میں رمضان میں گیا ہوا تھا ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے اثر گھر میں بہت گرمی کے دن تھے تو یہ نوجوان لڑکے سے تھے شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ تشریف لائے ہوئے تھے اعتکاف کے لیے اور حضرت کے داماد ہیں حضرت ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب دعوت پر تھے بہت بزرگ آدمی اب یہ لوگ تو مجاہدات والے آدمی ہیں یہ ہیں ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب ہیں ڈاکٹر ام اللہ صاحب ہیں ڈاکٹر مکی صاحب ہیں ڈاکٹر سلیم اللہ صاحب ہیں یہ حضرات ہیں ان کی یاد آتی ہے اور ان کو میں دیکھتا ہوں تو صاف علل اعلان بھی کہتا ہوں اور صاف دل میں کہتا ہوں یہ سچے ہیں یہ لوگ سچے ہیں میں جھوٹا ہوں یہ ہے حقیقت ہے تو ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب جو ہیں وہ تو بہت ہی پارسا پرہیزگار بزرگ ہیں بہت زیادہ مجاہدات والے تو ان کے یہ مرید تھے اخلاق صاحب لیکن حضرت ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب نے ان کو کہا ہوا تھا کہ تم چونکہ مکہ مکرمہ میں ہو اس زمانے میں ہو یہاں تو یہاں کی مجلس میں آ جایا کرو اور وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب تھے اسی زمانے سے کچھ مناسبت ایسی تھی تو باادب بہت تھے اور ایسے تھے کہ اگر کوئی کام کو ان کو کہا جائے تو ہزار لاکھ مشقت ہو پورے اخلاص سے کر دیں گے پورے اخلاص سے کر دیں گے یعنی حیرت ہے بیٹے کی طرح تھے میں تو ان کو بزرگ سمجھتا رہا ہمیشہ دوست سمجھتا بعض عجیب خصوصیات تھی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب پہلی مرتبہ حج کیا تھا پاکستان سے آنے کے بعد ملازمت ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں تو ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب حیات تھے وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے تو یہ حج پہ جب گئے تو صاحب شاید 3 دن گزرے ہوں گے عرفات جانے آنے میں 3 دن یا 3 دن سے زیادہ قصہ ہوگا ان کو نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی نہ پیشاب کی حاجت ہوئی نہ پخانے کی ایسا اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا عالم ہو تبھی ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تین دن تک کسی بندے کو کسی قسم کی بھی بشری احتیاجات ہی نہ ہوں حج کے دوران؟ ایسا حج کسی کا ہوتا ہے؟ یہ نوجوان تھے, نوجوانی کی پارسائی کا کیا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہے, اس کی قدر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوجوانی پر. پھر ہمارے پاس مطلب اسی زمانے میں تشریف لائے تھے اخلاق صاحب, حالانکہ ابھی لڑکے سے ہی ہیں, لیکن حضرت نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ کے آؤ, چھوڑ کے آؤ ان کو, ان کے جہاں پہ وہیں پہ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں, ایک جگہ ان کی تھی جہاں پہ بن لادن کے لوگ رہتے تھے, چھوڑ کے آؤ. اور پھر ایک کہا کہ دیکھو یہ یعنی ایسی بات کہی جس سے اندازہ ہوا کہ حضرت کے دل میں بھی ان کی قدر تھی. جب تک حضرت حیات تھے حضرت کے پاس آتے رہتے تھے, میں مکہ مکرمہ میں جب حضرت تشریف لاتے تھے بار بار آتے تھے. اسی طرح سے ابھی جو حال میں ایک حج کیا اس میں بھی یہی ان کا حال تھا کہ نہ بھوک نہ پیاس نہ کسی قسم کی حج. اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے تعلق کی بات ہے. یہ حال ہو جانا, تبعی جو انسان کی چیزیں اس کو بدل جانا, یہ تو بہت ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا, مجھے تو ایک مرتبہ ایسا تجربہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ میرے حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں حضرت رحمۃ اللہ صاحب. تو وہ جو کچھ دن گزرے ہیں اس کے بعد سے, وہ مت پوچھے, وہ تو مجھے ابھی تک یاد ہے. تو وہ تو ایسا ہوتے ہیں حالات کے, وہ طبعی چیزیں بدل جاتی ہیں. وہ جو طبعی رغبت ہوتی ہے جن سے, وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے ایسا. تو ایسا تعلق تھا نا ان کا, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, ان کو جنت نصیب فرمائے, خطاؤں کو معاف فرمائے. ہم سب بشر ہیں, ہم سب پتہ سال ہیں, بہت سال ہیں, بہت نیک آدمی ہیں. اور وہ مشقت اور سختی میں تو رہے کیونکہ مالی وسعت نہیں تھی کبھی. اب انتقال ہو گیا ہے, اب ان کے ظاہر ہے یہ انتہائی غم کا وقت ہے. ان کے متعلقین کے گھر والے ہیں وہ, ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ایسے وقت میں دو تین کام ہو جاتے ہیں. ایک تو جس قدر ممکن ہو عیسیٰ علیہ ثواب, اور عیسیٰ علیہ ثواب میں جو اگر کچھ ہو سکے تھوڑا بہت, ایک ریال ہی صحیح مالی عیسیٰ علیہ ثواب کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. لیکن ہمارے تو برابر ہے, سبھی برابر ہے, چاہے کلام پاک پڑھ کے ثواب پہنچا دو چاہے, لیکن مالی ثواب کی فضیلت سب کے نزدیک مسلم ہے. اس لیے جب کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو اگر مالی کوئی صدقہ ثواب کر کے پہنچاؤ تو یہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. ایک یہ چیز کرنے کی ہے, ایک چیز یہ کرنے کی ہے کہ ان کے گھر والے ہیں بھائی, کچھ تو دوستی کا حق ادا ہوتا ہے, دوستی کا, شناسائی کا. بڑا ان کے بچے ہیں, اب ہم لوگوں کے لیے ہمارے ذمے ہے کہ حق کو ادا کیا جائے, بجائے آنسو بہانے کے اور دل کو غمزدہ کرنے کے اور فضول باتیں سوچنے کے. جو عملی باتیں کرنے کی ہیں وہ کرنی چاہیے. جب کسی دوست کا انتقال ہو گیا, دوست کے اہل و عیال کی کچھ تو دیکھ بھال ضروری ہے دوست کے اوپر. ان کے رشتے دار قادر بھی ہوں گے, وہ بھی کریں گے, لیکن ہم تو محبت کا حق ادا کریں گے. ممکن ہے وہ بھی مدد کریں, پھر اور بھی لوگ ہیں رشتے دار و اقارب تو مدد کرتے ہی ہیں, لیکن ہم اپنا محبت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اب انسان تو صاحب محبت ہی کے اوپر ہے. یہ کیسا دل ہے کہ محبت حق, یہ اصل چیز ہے کرنے کی. باقی یہ ہے کہ اب آنکھوں میں آنسو آئے تو خیر, یہ تو فطری چیز ہے, اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرے پھر یہ کہ ان کی خیریت دریافت کرتے رہنا, تقویت کا باعث بننا. اچھا دیکھیے, تعزیت کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس میں بہت لوگوں کو غلطی ہے, سخت, اور بالخصوص عورتوں کو. لیکن بعض عورتیں ماشاءاللہ یہاں اس مجلس میں سننے والی درس کو اس بات کے طرز عمل سے دل بھی بہت خوش ہوا کہ ان کو حقیقت پتا ہے تعزیت کی. تعزیت کی حقیقت ہے صبر کی تلقین. قرآن میں آیا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو تعزیت یہ ہے کہ ان کو فون کر کے ان کو عرض کیا جائے کہ دیکھیں یہ صبر کا وقت, صبر ہی اس وقت ہمارا کام ہے, صبر کی تلقین کی جائے. ان کے ساتھ مل کے رونا, یہ تو ان کو رولانا ہے, فضول ہے, خود بھی رونے لگے ان کو بھی رولا دیا. تو یہ رولانا تو بہت آسان ہے, رونا ہمارا ایسا, وہ تو فطرتن کو آنسو آتے ہی, محبت اہل محبت کی موت کے اوپر فطرتن آنسو نکلتے ہیں. اب وہ بیوی کو تو بہت سخت صدمہ ہوتا ہے کیونکہ تعلق ایسا ہوتا ہے. اور عبرت کی بھی بات, بڑی عبرت کی بھی بات ہے کہ ہم میں جو سب سے شاید کم عمر اور یہ نوجوان تھے وہ چلے گئے, نوجوان چلے گئے. جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. ہم رہ گئے مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. ہمارے حضرت وہ ایک تھے حضرت مفتی رشید صاحب رحم اللہ, ان کو حق تعالیٰ کی ملاقات کا بےحد شوق تھا. ان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی ایک تو یہ کہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اللہ کی محبت کی نشانی وہ ان میں بدر جائے عتم موجود تھی. دوسری ان کے اندر ایک عجیب بات یہ تھی, مترسی صاحب رحم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق عجیب تھا. چنانچہ مجھ سے میں موجود تھا, ڈاکٹر عبدالواحد صاحب موجود تھے, ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا گھر, وہاں وہ فرمانے لگے کہ رات کسی کا فون آیا کہ ان کے ایک عزیز دوست کے گھر والوں کا فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو کہنے لگے کہ پھر مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اور ایسی خوشی ہوئی جیسے میرے دوست کی جیسے شادی تو ہو گئی, ایسی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وصال ہو گیا, ملاقات ہو گئی. وہ چلا گیا اس کی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ چلا گیا. یہ تھے کسی صحابی کا قول ہے غالباً, پوچھا گیا تم اپنے دوست سے دوست کے لیے سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہو, کہنا یہ کہ وہ مر جائے, مرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا, ملاقات ہوگی, تو ملاقات تو بہت اہم چیز ہے. خیر یہ تو جب ایک بندہ اللہ کے ہاں چلا گیا تو اول تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جانا اس کا اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت سے ہوا, ان کی مشیت سے ہوا, اور حق تعالیٰ زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں, ہمارا عزیز سے عزیز دوست ہو یہ بتائیے وہ ہمارا زیادہ محبوب ہے یا اللہ تعالیٰ محبوب ہے, بتائیے کون محبوب ہے؟ ہمارا سب سے عزیز دنیا میں کوئی ہے پرستی وہ زیادہ محبوب ہمیں ہے یا اللہ تعالیٰ محبوب ہے؟ اب بتائیے, سوچیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیں زیادہ پسند ہے یا دوست تو جدا ہو گیا لیکن مشیت تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ پسند ہے ہمیں. مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت چاہے کیسے ہی عزیز دوست جدا ہو جائے, ہمیں تو اللہ کی مشیت کے اوپر پسندیدگی ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کی مشیت چل رہی ہے. ہاں دل تو رنجیدہ ہوگا, دل تو متاثر ہوگا, آنکھیں تو آنسو بہائیں گے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عقیدہ تو یوں ہی رکھنا پڑے گا, عقیدہ تو یوں ہی رکھنا پڑے گا کہ وہ جو ہے سب سے عزیز تو ہمیں اللہ میں ہے. ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً بھائی میں مجھے تاریخ پتا ہے نہ کتابیں پڑھی, لیکن حکیم اللہ میں مواعظ نہیں سب کچھ سے کچھ پڑھے ہوئے ہیں, اس لیے کوئی یادداشت کا بھروسہ نہیں ہے اور کوئی اہمیت بھی نہیں کہ نام کس کا لیتا ہوں میں اور تاریخ کیا بتاتا ہوں. اصل چیز جو ہے وہ صحیح ہے, جو اصل چیز جو اس کی روح بتا رہا ہوں وہی تو مقصود ہے, باقی عالم سے معلوم کر لیجئے صحیح قصہ. غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ ہے کہ ان کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے تعزیتی خطوط لکھے اور آئے تو تعزیتی باتیں, ایک دیہاتی آدمی تھے اس نے ایک ایسی بات کی جس ان کو تسلی ہو, وہ بات یہ کہی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگوں سے اور اس دنیا سے بہتر چیز مل گئی آخرت, اللہ میں مل گیا, اللہ میں سے وصال ہو, اور آپ کو عباس سے بہتر چیز مل گئی, اجر مل گیا, جو اجر بہتر نہیں ہے, اجر بہتر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ہی تو سب کچھ ہے, وہی تو آخرت کا سرمایہ ہے. تو اگر ہمیں اجر مل گیا ایک ہمارے عزیز کے بدلے میں تو وہ اجر تو اللہ کی نسبت ہے, اللہ تعالیٰ کا اجر ہے, تو وہ اس سے بہتر نہیں ہوا. یہ یوں تعزیت کی, تو اس تعزیت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی صحابی تھے ان کی تسلی ہوئی. بہرحال تعزیت میں صبر کی تلقین کریں, تو جو کچھ بھی ہوا اس پہ آپ صبر کریں, اس میں حکمت ہے, اللہ کی رحمت ضرور شامل ہے, اور جو آپ کے اندیشے وغیرہ ہیں وہ سب غلط ہیں, جب ایسا ہوتا ہے تو سب اللہ تعالیٰ کفالت کرنے والے ہیں, وہی کفالت کرتے ہیں. یہ تو ان سے متعلق امور ہو گئے. اور ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو وہ انتقال ہوتا تو میت جنازہ ہوتا ہے, وہ جنازہ نکلتا ہے گھر سے, اور جنازہ نکل کے گھر سے جاتا ہے قبر پرستان تک, تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ملے تو یوں سوچو کہ جو میت جا رہی ہے یہ خاموش نہیں جا رہی, یہ زبان حال سے کچھ کہتی ہوئی جا رہی, بس آواز نہیں آتی لیکن زبان حال سے کہتی ہے. وہ یہ کہتی ہوئی جاتی ہے کہ دیکھو جو میرا حال ہوا یہی تمہارا بھی ہونا ہے, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں, پھر نہ کہنا, یہی عبرت ہے. ہمیں تیاری کرنی ہے اب اپنی موت, ہر موت ہمیں خود اپنی موت کی تیاری کا سبق دیتی ہے, یہی اصل سبق ہے موت سے. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے, حدیث شریف سے ثابت ہے کہ موت سے زیادہ کوئی چیز وائز نہیں, کوئی چیز عبرت والی چیز نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تیاری کیسے کریں, تو اب سوچ رہا ہوں کہ آج تو وقت کم ہوگا کہ انشاءاللہ آئندہ اپنی موت کی تیاری کی باتیں عرض کرنے کا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں سے کچھ آج عرض کر دیتا ہوں، کچھ انشاءاللہ آئندہ، کیونکہ قصہ طویل تو ہے، لیکن اسی دوران ہم اپنی موت کی تیاری بھی کریں. اپنی موت کی تیاری تو اصل ہے، جس کو ہونا تھا جو ہونا تھا. اخلاق صاحب تو گئے، اخلاق صاحب تو ایک کامیاب زندگی، نوجوان پارسائی کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف وہ تو لے گئے، وہ تو بالکل ان کے لیے تو یعنی گناہ سے تو بہت دور تھے، ہر قسم کے ظاہری تصاویر موسیقی تمام چیزوں سے بہت دور تھے، اور پارسائی اور تقوی کا بہت اعلیٰ معیار تھا ان کا، بہت دین کا جذبہ تھا ان کے دل میں، اور میرے جیسے ناکارا آدمی کا بے انتہا ادب کرتے تھے. میں تو حیران ہوتا تھا ان کا ادب دیکھ کر، ادب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، با ادب با نصیب. تو اب ہمیں تو اپنی تیاری، اپنی فکر کرنی ہے. تو اپنی موت کی تیاری کیسے کریں؟ تو ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دو بار اسی طرح سے عرض کر دوں. ابھی سب سے پہلی چیز جو موت کی تیاری میں ہے وہ یہ ہے کہ موت سے ہمیں وحشت ہوتی ہے. اس وحشت کو جب تک نکالیں گے نہیں تیاری کیسے ہوگی؟ جس چیز کی آپ کے دل میں، ہمارے دل میں وحشت ہے، اس کی تیاری کیا کریں گے؟ تیاری تو نہیں کر سکتے. ایک سفر ہے، اس سفر کی وحشت اگر ہے تو آپ اس کو تو ٹالنے کی کوشش کریں گے، اس کی تیاری کو بھی ٹالنے کی کوشش کریں گے. تیاری تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کی وحشت ختم ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ موت کی وحشت کو ختم کرنا ہے، موت کی وحشت کو ختم کرنا ہے. تو اس کے بارے میں آج عرض کر دوں گا، پھر آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عرض کر دوں گا کہ جو ہمیں موت کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے، کیا کیا کرنا ہے ہمیں، تاکہ جب اب ہماری موت آئے، ہم میں سے کسی کی موت آئے تو ہم بالکل تیار ہیں. یعنی جب ملک الموت آئے تو یہ نہ میں کہوں کہ ابھی نہیں، ایسا حال ہو جائے بس چلو ہم تو تیار بیٹھے تھے، آ جاؤ. یہ حال ہو، یہ حال ہو. ہمارے حضرت حاجی عثمان صاحب رحم اللہ عجیب بزرگ تھے، مجلس ہوتی تھی ان کی، مجلس میں تو اس قدر دل کے اندر تراش خراش ہو جاتی تھی. وہ تو صاف دعا مانتے، اللہ اللہ نے بلا لے، اللہ نے بلا لے، ابھی بلا لے، اور سب کو بلا لے، ہم سب کو بلوا رہے، سب کو بلوا رہے. تو خیر بہرحال وہ تو ایسے یعنی وہ اللہ اعلان ایسے تو ہمارے سب اہل اللہ میں مفتی رشید صاحب کو دکھایا، سب اہل اللہ کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا عقلاً شوق ہوتا ہے. ہاں تبن تو انسان بھاگتا ہے، فطری چیز ہوتی ہے، لیکن عقلاً شوق ہوتا ہے، یعنی عقل یہی کہتی کہ ہاں بھائی اللہ نے کے پاس جانا بہتر ہے. لیکن بعض لوگوں پر غلبہ ہو جاتا ہے، وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، وہ ایسے تھے. یہ آیت اسی لیے آج پڑھی گئی کہ موت کی وحشت ختم ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، سارے کوئی بچا ہے اس سے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو موت سے وحشت نہیں ہونی چاہیے، یہ مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج. انشاءاللہ آئندہ تیاری کیسے ہو، خیر تیاری تو اسی سے ہو جائے گی. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس کا نام شوق وطن ہے، بڑی عجیب کتاب لکھی ہے، اس میں سے کچھ باتیں اور وہ حدیث شریف ہے زیادہ تر سنا کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ مرغوبہ دل پسند، یعنی تحفہ کہتے ہیں اس چیز کو جو مرغوب ہو اور دل پسند ہو، کہ مسلمان کا تحفہ موت ہے، تحفہ مسلمان کا موت ہے، یعنی موت تحفہ ہے. تو یہ کئی سند ہے اس حدیث شریف سے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور مقام قحط ہے، کہ راحت اور نعمت دونوں کم ہے، سو جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو جیل خانہ اور مقام قحط کو چھوڑتا ہے، کیونکہ آخرت میں راحت اور نعمت دونوں کامل ہیں. اب جتنا ان چیزوں کو ذہن میں جمائیں گے اتنا دنیا کی رغبت کم ہوگی اور موت کی وحشت ختم ہو جائے گی. موت کی وحشت تو مسلمان میں ہونی نہیں چاہیے، یہ تو مرض ہے، یہ مرض ہے موت سے وحشت، بلکہ لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے، یا اللہ تو حاضر ہے آپ جب بلا دیجیے. ایسا دل نہیں مانتا، منہ سے کہہ دو، زبان سے تو کہہ دو، دل نہیں مانتا، دل ڈرپوک ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے، موت تو اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ نے کا حکم ہوگا، اس سے پہلے تو موت نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ وہ پیجامے میں آپ کی سی دوں گی، آپ وہ لے آئیے لٹھا. تو میں لٹھا لانے کے لیے غزہ کی جو مارکیٹ مکہ مکرمہ میں ہے ادھر گیا، تو وہاں پہ تھوک کے بہت سے کپڑوں کی تھان کی دکانیں ہیں، تھان سے کپڑے. تو میں ایک تھان ہی لے لو، جب لینا ہی ہے تو بچے بھی ہیں سب ہیں، سب سے سل جائیں گے اکٹھے. تو وہ دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ کیا کہ ایک جگہ کپڑا تھا، ذرا میں سوچا ذرا موٹا ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ جسم جھلکے. آج کل تو بڑا رواج ہو گیا ہے ایسے کپڑے پہننے کا کہ جس میں جسم جھلکتا ہے، عورتوں تک تو یہ رواج ہو گیا. جس کپڑے کی قمیض اسی کپڑے کی شلوار, اور پورا جسم جھلکتا ہوا ہوتا ہے اور حرم شریف کے اندر, اور مردوں کا بھی یہی ہو گیا ہے. لیکن اس کا وبال آتا ہے, اس کا وبال آتا ہے مختلف شکلوں میں, تو معمولی بات تھوڑا یہ, لیکن اس کو شخص خود تو پتہ نہیں ہوتا, شخص خود بالکل پتا. تو میں گیا تو میرے خیال موٹا مل جائے, تو میں ایک کپڑا دیکھا, میں نے کپڑا کس کام آتا, میں نے کپڑا کس کام کے لیے, کہنے یہ کفن کے لیے, تو میری تو روح نکل گئی وہیں. میں نے کہا کہ نہیں, یہ اگر لے لیا کہیں میری قسمت میں یہی کفن نہ بننا لکھا ہو. چنانچہ میں چھوڑ کے آ گیا, اور اس کے بعد حضرت کو خط لکھا. چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع جو ہے شیخ کو دینے کی عادت ایسی ہو گئی تھی, چھوٹے چھوٹے واقعات لکھتا رہتا تھا. سر اس سے بےنتا فائدہ ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو لکھنے سے. ابھی تک حضرت نواز صاحب کو جب چھوڑا کوئی واقعہ لکھ دیتا ہوں, حضرت کے جواب سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو انشرح ہو گیا. اور آپ یوں لکھیے کہ صاحب میرا فلاں مرض ہے, خیر وہ بھی ہے, اس کے لیے ذرا شیخ بھی بہت تگڑا ہونا چاہیے, اتنی ہمت ہو اور اتنے استعمالات کو سوچے اور پھر جواب دے, ورنہ ہلکا پھلکا تو یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ لکھا اس کے اوپر ایک اصلاح کر دی, نوک پلک درست کرنے والی. حضرت لکھا, میں نے لکھا کہ حضرت دیکھیے یہ قصہ ہوا, اتنا میں خوفزدہ اور خائف اور ڈرپوک ہوں اور موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ جناب وہ لینے گیا تھا وہ, اور اس نے جب کفن کا ذکر کیا تو میں تو اس دکان سے ہی نکل آیا, بھاگ گیا فوراً کہ نہیں یہ نہیں لوں گا. تو اس وقت خدشہ مجھے یہی ہوا کہ یہ جو کپڑا میں لے کے جاؤں کہیں یہ واقعی کفن نہ بن جائے. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ وہ کفن بننا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے, اب لے یا نہ لے وہ کفن بن کے رہے گا, وہ تو مقدر میں جس وقت موت ہے وہ آ کے رہے گی. کیا آپ نے نہ خریدنے سے وہ کپڑا نہ خریدنے سے کیا وہ کفن بننے سے رک جائے گا؟ کفن تو اپنی جگہ پہ بن کے رہے گا جس کو بننا ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی موت کو ناگوار سمجھتا ہے, حالانکہ موت اس کے لیے دین میں خرابی پڑنے سے بہتر ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے, ہر مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, موت تو مسلمان کے لیے بس. دیکھیے ایک چیز ہے جو آپ بار بار ان تمام احادیث شریف میں سنتے جائیے اور سوچتے جائیے, کہ شرط بس ایک ہے کہ ایمان ہو, ایمان ہو, ایمان ہو تو کام بن جائے گا. اور ایمان کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ. بس ایمان کو خطرہ صرف گناہ سے ہوتا ہے. جتنا تم گناہ کرو گے ایک دن ایمان, آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ہمارے عارفی رحمتہ اللہ علیہ نے کی ایک کتاب ہے معاصر حکیم الامت, جب وہ پہلا ایڈیشن چھپا تھا تو اس کے اندر ایک بہت آخر میں کچھ مرثیہ جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا تھا وہ بھی تھا. یہ شخص جس نے یہ مرثیہ لکھا تھا یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں, ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں تھے. ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرثیہ اس کے بہت اشعار پڑھ کے سنائے, فلاں عجیب اشعار تھے. اور پھر فرمایا کہ آج اطلاع آئی ہے کہ وہ شخص قادیانی ہے, وہ شخص قادیانی ہے. تو دیکھیے کیوں قادیانی ہوا. حضرت نے فرمایا کہ اکثر اس کا سبب عورت ہوتی, تو عورت کے جال میں پھنس گیا, اس سے ایمان کھو بیٹھا. تو دیکھیے گناہ سبب کیا, گناہ عورت کے جال میں تو وہی کھوئے گا جو پھنس بیٹھے گا جو اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرے گا. اگر تم نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا تو کیسے تم کسی عورت کے جال میں پھنس سکتے ہو؟ تم اپنی آنکھ کو نیچے رکھو گے تب تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائیں گے. تم نے آنکھ اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا تو اب تو تم, وہ تو کسی نامحرم کو دیکھنا ایک اچھا خاصا سفلی عمل ہے, اس کے اثرات اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. انسان بڑی تیزی سے شیطان کے چنگل میں چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا آنکھ کی حفاظت کے لیے. انہوں نے بہت بہت یعنی اہتمام کے ساتھ اپنے مریدوں کو اور سب کو کہتے ہیں. تو آنکھ تو ظالم چیز ہے, آنکھ سے سب کچھ ہو جاتا ہے, آنکھ کو بچاتے نہیں. آنکھ کو نہیں بچاؤ گے تو پتہ نہیں کس کس جگہ جال میں پھنس جاؤ گے. تو یہ جو قادیانی ہو گئے, دیکھیے اتنی بڑی ہستی حکیم الامت کی صحبت میں رہنے والے, ایسا مرثیہ لکھنے والے, اور قادیانی ہو گئے, ایمان چلا گیا. تو یہ دیکھیے حدیث شریف ہے, مسلمانوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے, لیکن مسلمان کے لیے, کافر کے لیے نہیں. ایمان کو بچاؤ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی جو شخص میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو موت کو اس کا محبوب بنا دے, موت اس کو محبوب ہو جائے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو موت محبوب ہونی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری نصیحت یاد رکھو تو تم کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبوب ہمیں موت ہونی چاہیے. ہم لیکن غافل, کون بتاتا ہے اس کو, آج کل کوئی بتانے والا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو بس اس مثال کے مشابہ پاتا ہوں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے یعنی اس تنگ اور تاریکی سے تنگی اور تاریکی سے دنیا کی کشادگی میں آ جاتا ہے. ایسا ہے یہاں سے جانا جیسے تنگ جگہ سے نکل کے ایک وسعت والی جگہ پہ پہنچ گئے. بعض لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ موت کے وقت کوئی نزا کا عالم ہوگا, اس نزا کے عالم میں کوئی شدت ہوگی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے سو اس کے کفارے کے لیے اس پر موت کے وقت نظام میں شدت کی جاتی ہے, اور بعض اوقات کافر سے کوئی نیک کام ہو جاتا ہے تو اس کا صلہ دینے کے لیے موت کے وقت اس پر سہولت کی جاتی ہے. تو اگر بالفرض کوئی مشکل آتی بھی ہے موت کے وقت اس طرح کی تو وہ تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. وہ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کی آمد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہیں, ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ منتہائے نظر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت اپنے اخلاق کا انتقال ہو گیا ہے, امید تو یہ کہ ان کا یہی حال ہوا ہوگا جو اس حدیث شریف میں ہے. پھر ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے جان یعنی اے نفس جس کو خدا کے حکموں پر اطمینان تھا اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل, اور وہ اس طرح آسانی سے روح نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ڈھلک آتا ہے. وہ تم ظاہر میں اس کے خلاف دیکھو کہ شدت سے جان نکلی تو وہ شدت جسم پر ہوتی ہے روح کو راحت ہوتی ہے. ابھی جسمانی شدت تو دیکھیے, شدت آپ کو جب تک تکلیف کا احساس ہے تو وہ تو اس وقت تک ہے جب تک روح نکلی نہیں ہے ملک الموت نظر نہیں. ملک الموت نظر آ گیا تو اب تو آپ کو اب تو ختم ہو گیا, اب تو احساسات اس دنیا کے سب ختم ہو گئے. جو شخص مر رہا ہوتا ہے اس کے منہ کے اوپر رکھو کوئی ذائقہ دار چیز کو کوئی ذائقہ نہیں آ رہا, ختم نہیں, ہوا سے کم سا ختم ہو جاتے ہیں. جس میں ملک الموت نظر آتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو وہ جیسے یہ جو جسمانی ہے, جو جسمانی تو میڈیکل چیز ہے, وہ تو الگ ہے. اصل چیز تو روح کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہے. اگر فرشتے اس روح کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ملک الموت کے ہاتھ میں چشمے زدن کے لیے بھی نہیں چھوڑتے, بلکہ اس کفن اور اس جنت کے کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں. اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے دنیا میں مشک تیز سے تیز خوشبو ہو. پھر وہ اس کو لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ پر ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے. وہ اس کے اچھے سے اچھے نام سے جو دنیا میں مشہور تھا بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ اس حالت سے اس کو اس قریب والے آسمان یعنی سماع دنیا کی طرف, پھر وہاں سے سب آسمانوں سے گزر کر ساتویں آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو سوال قبر کے لیے پھر زمین کی طرف لے جاؤ. سو اس کی یہ روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے برزخ کے مناسب نہ کہ دنیا کی طرح. پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جو تمہاری طرف اور تم میں مبعوث ہوئے. وہ کہتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں تجھ کو کیسے معلوم ہوا. وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا, اس پر ایمان لایا, اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے ایک منادی یعنی آواز دینے والا آواز دیتا ہے, میرے بندے نے صحیح جواب دیا, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. بس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور منتہا نظر تک اس کے لیے قبر میں کشادگی ہو جاتی ہے. اور اس کے پاس ایک شخص عمدہ لباس عمدہ خوشبو والا آتا ہے, اس سے کہتا ہے تجھ کو خبر مسرت کا مجدہ ہو, یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہوتا تھا. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے, تیرے تو چہرے سے خیر معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں. میت بار بار کہتی ہے کہ اے رب میرے جلد قیامت قائم کر دیجئے کہ میں اپنے اہل اور مال میں جاؤں جو قیامت کے دن مجھے ملے گا. روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد اور حاکم اور بیہقی نے. اللہ تعالیٰ یہ حال عطا کر ہونا تو ہے, اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دے جو ابھی حال ہوا ہے جس اس حال. اور ساتھ شوق سے اگر ہم شوق کریں گے تو یقیناً یہ حال نصیب ہوگا. ہم شوق تو کریں, اپنی عقل کو تو کہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا حال چاہیے, ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا حال نصیب ہوگا. برا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ایک حریر لے کر آتے ہیں جس میں مشک اور عنبر اور ریحان بسا ہوتا ہے, اور اس کی روح اس طرح نرمی سے نکل آتی ہے جیسے آٹے سے بال نکل آتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے اے جان یعنی اے نفس جس کو خدا کے حکموں پر اطمینان تھا, تو حق تعالیٰ کی رحمت اور سامان عزت کی طرف اس حالت میں چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. پھر جب روح نکلتی ہے تو اسے مشک اور ریحان پر رکھ کر اوپر سے وہ حریر یعنی ریشم لپیٹ دیا جاتا ہے اور علیین کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. اور ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے یعنی موت کے وقت, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دیں یعنی روح نہ نکالیں. ایک مطلب فرشتے نظر آ گئے تو اس کا سلسلہ تو اس دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے, اب وہ شخص دنیا کو کچھ پتا نہیں, کیونکہ وہ تو موت فرشتے موت سے نظر آ گئے, اب ختم ہو گئی دنیا, ختم ہو آخرت ہے. تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میں تجھ کو ہم تجھ کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دیں. وہ کہتا ہے کہ مقام غموم اور حموم, یس ہم اور غم فکر اور پریشانیوں کی طرف مجھے واپس کرتے ہو؟ نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں, اور ان کا سلام یہ ہے کہ کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ, ان یقول السلام علیک یا ولی اللہ. تو اس کو سلام کرتے ہیں, ان کا سلام یہ ہے کہ کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ, اٹھو اور اس گھر سے جس کو خالی کر دیا ہے اس گھر کی طرف چلو جس کو معمور کر دیا ہے, یعنی دنیا کے گھر سے نکلو اور آخرت کی طرف چلو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو ملک الموت کو حکم ہوتا ہے. اب اندازہ کریں حق تعالیٰ کی رحمت. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو ملک الموت کو حکم ہوتا ہے تو اس کو میرا سلام کہنا. جب ملک الموت اس کے قبض روح کے واسطے آتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تو اس کو سلام فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیا دولت ہے, ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان. موت کے وقت یہ ایک الگ بشارت ہے. جعفر محمد سے اور وہ اپنے باپ سے, باپ ابن الخزرج سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرحانے دیکھا اور فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی سے نرمی کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, صاحب ہم تو پتہ نہیں کس طرح سے اپنے کو گندگی میں ڈالے ہوئے ہیں, ایسا نبی ہمیں مل گیا, ایسا رب ہمارا, ایسی ہماری آخرت, اور پھر ہم ان گناہ والی زندگی میں لا حول ولا قوت ہے, اور اس دنیا کی فکر میں استغفر اللہ لا حول ولا قوت, ہم کس گندگی میں آلودہ ہو گئے, ہمارے دماغ ان اخباروں اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آلودہ, کیوں پڑھتے ہو, کیوں نہیں بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہو, کیوں نہیں اچھوں کی صحبت اختیار. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرحانے دیکھا اور فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی سے نرمی کرو کہ وہ مومن ہے. ملک الموت نے کہا آپ دل خوش رکھیے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھیے اور یقین کیجئے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ نرم ہوں. مسلمان کے ساتھ کون سختی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو؟ بھائی ایمان کو بچاؤ, آپ ایمان کو بچاؤ, گناہ کو حلال نہ سمجھو, ایک اولیاء اور بزرگوں کا ادب کرو, ان سے عداوت نہ رکھو, ایمان چلا جاتا ہے. اور یہ کہ عورتوں کا بڑا فتنہ ہے, نامحرموں سے مت تعلق پیدا کرو کسی قسم کا, ان کو نہ دیکھو, اس سے بھی ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ ایک شخص قادیانی ہو گئے سیل سورج, اسی سے اور بھی واقعات ہیں کہ عورت میں بعض اوقات ایک نظر پڑی اور وہ گیا, ایمان ختم ہو گیا, ایسا بھی ہوا ہے. ایمان کو بچانے کی کوشش کرو, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. نامحرموں سے باتیں کرنا ہر طرح کی یعنی حد ہو گئی, کہ جو چیزیں بالکل فحاشی اور بہائی سمجھ جاتی تھیں آج کل ہمارے گھروں کا وہ طریقہ بن گیا. زید بن اسلم سے روایت ہے کہ مومن کے پاس موت کے وقت فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور ان کی معرفت کہا جاتا ہے کہ جہاں تو جاتا ہے وہاں سے ڈرنا نہیں. جناب پہلے ڈر بھی نکال دیا جاتا ہے, سو اس کا خوف جاتا رہتا ہے, اور دنیا اور اہل دنیا کی مفارقت پر غم مت کرنا, یہ تیرے بچے اور بیوی جو جن کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا غم نہ کرنا. اب دیکھیں فرشتے آ کے تسلی دے رہے ہیں, اور جنت کے مرجے سے خوش ہو, سو وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیتا ہے. اور عمر بن دینار سے روایت ہے کہ جو میت مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے, وہ اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ کیوں کر اس کو غسل دیا جاتا ہے, کیوں کر کفن دیتے ہیں, کیوں کر لے کر چلتے ہیں, اور لاش ابھی تختہی پر ہوتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے, مومن کی تعریف ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں, ایک دروازہ ہے جس سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں, ایک دروازہ ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنا سا بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے, سب حق ہے, سب حق ہے, دل میں مضبوط دماغ, یہی ایمان ہے. ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ جس سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں اور ایک دروازہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے. سو جب بند ہے مومن مرتا ہے تو وہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں کہ اب بند ہو گیا، اس کا رزق اترنا بند ہو گیا اور اس کے اعمال کا اوپر جانا بند ہو گیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ زمین مومن کے مرنے پر 40 دن تک روتی ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مر جاتا ہے تمام مواقع خیر کے اس کے مرنے پر اپنی آرائش کرتے ہیں، تو کوئی حصہ ان میں کا ایسا نہیں ہے جو اس کی تمنا نہ کرتا ہو کہ وہ اس میں مدفون ہو. سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب سے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے دبانے کا مجھ سے ذکر فرمایا ہے کوئی چیز مجھ کو تسلی میں نافع نہیں ہوتی. پریشان ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ سنا کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے اور قبر دباتی ہے. تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز اہل ایمان کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے سرما آنکھ میں لذت بخش ہوتا ہے، اور قبر کا دبانا مومن کے حق میں ایسا راحت بخش ہوگا جیسے مہربان ماں سے بیٹا درد سر کی شکایت کرے اور وہ اس کے سر کو نرم نرم دبائے. لیکن اے عائشہ، خرابی تو ان لوگوں کی ہے جو خدا کے وجود یا احکام کے بارے میں شک رکھتے تھے، وہ اس طرح قبروں میں دباوے جاویں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبایا جائے. یہ شک رکھے گا. جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اسی لیے کہتے ہیں ذرا تعویلات بھی مت کیا کرو، تعویلات سے شک کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، چاہے ضعیف سے ضعیف حدیث ہو، آپ نے سنا ہوگا وہ، خیر لمبی میں بتاؤں گا کہ ایک شخص نے ایک تھے حدیث شریف کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے صرف ایک بنا کے اوپر کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے اس کے اوپر اس کے خلاف کر دیا، تو فوراً وہی چیز ہو گئی جس کی وعید کی گئی. ضعیف حدیث کا یہ مطلب غلط نہیں ہے. ضعیف حدیث اگر ہے تو حدیث شریف کی کتابوں میں کیوں لکھی ہوئی ہے؟ ان کتابوں کو کیوں نہیں جلا کے ختم کر دیا جاتا ہے؟ کیوں ان کتابوں کو تمام جگہوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ بھائی ضعیف حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ان میں ممکن تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہو بیان کرنے میں کسی سے، یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ حدیث شریف ہے ہی نہیں. ہے نہیں تو پھر موجود کیوں ہے؟ تمام موضوع حدیث شریف نکال دی گئی، کوئی موجود نہیں. بھائی ضعیف ہوں گی، فن کے لحاظ سے ضعیف الگ چیز ہے. مومن جب مرتا ہے اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے، پھر وہ قبر منور کر دی جاتی ہے، پھر وہ شخص کہتا ہے مجھ کو چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان سب کو خبر کر دو کہ مجھے یہ آرام مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلہا کی طرح سو رہا ہے، جس کو وہی شخص جگاتا ہے جو اس کے متعلقین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دلہن. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اسی خوابگاہ سے محشور فرمائے گا، یعنی پھر اس اٹھے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی واپسی کے وقت ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، پس اگر وہ مومن ہوا تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اور زکات اس کے داہنی طرف، اور روزہ اس کے بائیں طرف، اور خیر اور نیکی اور احسان جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ پیروں کی جانب آ جاتا ہے. سو اگر سرہانے کی طرف عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہیں ملے گی، پھر داہنی طرف سے آتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہیں ملے گی، پھر بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے جگہ نہیں ملے گی، پھر پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو امور خیر اور جو نیکی اور احسان کے کام اس نے لوگوں سے کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی. اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ پھر جسم تو اپنی اصل یعنی خاک میں مل جاتا ہے، اور روح اس کی ہوائے لطیف یا ارواح طیبہ میں رہتی ہے، اور وہ سب پرند کے قالب میں ہو کر درخت جنت میں جاگزین ہوتی ہے. یہ ٹھاٹ ہوتے ہیں مسلمانوں کے، مومنین کے. اب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موت ہے اس کا قصہ کس نے نظم کیا ہے، اور وہ نظم شدہ قصہ اس کے اندر ہے، شوق وطن کتاب میں ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جب مرض سے ہو گئے لاغر بلال، مردنی چھائی ہوا چہرہ نڈھال. ابھی موت کا وقت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دیکھ کر بولی یہ بی بی ہے غضب، اب ان کی بھی جو گھر والے تھے بیوی تھیں. دیکھ کر بولی یہ بی بی ہے غضب، بولے وہ حضرت نہیں یہ ہے طرب. طرب ہے یعنی خوشی کی چیز، بیوی بولی غضب ہے، وہ بولے کہ نہیں یہ تو طرب ہے یعنی خوشی کی بات ہے. اب تلک تھا قیدی جنگ حیات، اب تک میں اس حیات کی جنگ کا قیدی تھا، تجھ کو کیا معلوم یہ عیش ممات، یہ موت کا عیش تجھ کو کیا معلوم. بیوی کو کہہ رہے یہ موت کے وقت کہہ رہا. ان جوابوں میں جو وہ خوش ذات تھا لال او گل رخ سے اس کے مات، یہ تھی چہرے کے اوپر تابندگی تھی. موت کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، روشنی چہرے کی اور آنکھوں کا نور اس کی باتوں کے تھے شاہد ضرور، ہر ایک دیکھ سکتا تھا کہ آنکھوں میں روشنی ہے، چہرے پہ نور ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہہ رہے ہیں یہ کہ تجھ کو کیا معلوم کہ اس موت میں کیا عیش ہے. بولی بی بی فراق اے خوش خصال، خوش خصال یعنی اے خوش خصلت شخص، فراق خدا سے جدائی ہے. بولی بی بی فراق اے خوش خصال، آپ یوں بولے نہیں یہ ہے وصال، وہ تو اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، فراق تم کیوں کہہ رہی ہو، تم فراق کیوں کہہ رہی ہو اس کو، تم جدائی کیسے کہہ رہی ہو، یہ تو وصال ہو رہا ہے، میں تو اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میں تو رب سے میرے ملاقات ہو رہی ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو اس کو فراق، یہ ہے نزا کے وقت یہ ہو رہا ہے. بولی یوں بی بی فراق ہے خوش خصال، آپ یوں بولے نہیں یہ ہے وصال. بولی وہ رہگیر غربت ہو چلے، اقربا سے اپنے رخصت ہو چلے. بولے وہ حضرت نہیں اے جان من، روح غربت سے چلی سوئے وطن. تم کیوں کہہ رہی ہو کہ میں غربت غریب الوطن ہو رہا ہوں، میں تو اپنے وطن کو جا رہا ہوں. بولی وہ کیا حالت حسرت ہے، یہ عورتیں جیسے بولتی ہیں. بولی وہ کیا حال، موت کا وقت ہے، کیسی حسرت کی حالت ہے، کچھ نہیں کر سکتے، سارا پیسہ ویسا سب رہ گیا موت کے وقت، وہی تو کچھ بھی آپ کمائیں، خوب کمانے کی فکر میں مرے جا رہے ہیں. بولی وہ کیا حالت حسرت ہے یہ، آپ بولے جان من دولت ہے یہ تو میری دولت ہے، تم کو حسرت نظر آ رہی. بولی وہ میں تم کو دیکھوں گی کہاں، اب تو تم چلے جاؤ میں تم کو کہاں دیکھوں گی. بولی وہ میں تم کو دیکھوں گی کہاں، آپ بولے عرش رب کے درمیان، اللہ کے عرش کے درمیان تم مجھے دیکھو گی، تم بھی وہاں آؤ گی، تم بھی وہاں آؤ گی تو دیکھو گی. مثل آدم یا ہوا تھا مبتلا، لیکن اب ہر سو ہے میرا سلسلہ، میں کنویں جیسے جہاں میں تھا گدا، فقیر تھا یہاں، ابو سلطان قصر سلطانی ملا. اب یہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں سلطان ہوں، قصر سلطانی ملا. بھائی دیکھیں موت کا شوق ہے، یہ تو عرض کر دیا آج، ان شاء اللہ آئندہ مجلس میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی تیاری کیسے کی جائے، ہم آپ کیا کریں عملاً. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ و بارک وسلم کثیرا کثیرا کثیرا. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے، یا اللہ آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں. یا اللہ آپ کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے ایک عزیز دوست اخلاق صاحب رخصت ہو گئے، آپ کے پاس چلے جائیں. یا اللہ ان کی آخر کی تمام منزلوں کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دیجیے، ان کی صبر کو منور کر دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ وہ آپ کے محبوب لوگوں میں تھے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ ان کے طفیل ہم کو بخش دیجیے. یا اللہ ان کے طفیل ہم کو بخش دیجیے، ہمارا ان سے تعلق تھا، دوستی کا. یا اللہ وہ چلے گئے، آپ کے محبوبین میں تھے، آپ کے خاص بندوں میں تھے، پارسا تھے، متقی تھے. یا اللہ ہم ان کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں. یا اللہ ہم آلودہ ہیں، گندے ہیں، ہمیں بخش دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ان کو بخش دیجیے، ہمیں معاف فرما. برشرطے خطائیں ہوئی ہوں گی، قصور ہوا ہوگا. یا اللہ ہم سب نادم و شرمندہ ہیں اپنے قصور پہ، ہم اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجیے، انہیں بھی معاف فرما دیجیے، ان کے اہل و عیال کو. یا اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے متعلقین کو، بھائی بہنوں کو، والدین، ماں باپ جتنے جو بھی ہیں حیات، ان کے وقار سب کو صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے حکم کا پابند سب کو بنا دیجیے. یا اللہ اور ان کے، یا اللہ بیوی اور بچوں کو، یا اللہ ان کی کفالت آپ فرما دیجیے. یا اللہ آپ سب سے بڑھ کر کفیل ہیں. یا اللہ آپ بہترین کے انتظام فرما دیجیے. یا اللہ ان کی ہر طرح کی راحت اور آرام اور رہنے اور سہنے اور لباس اور پوشاک اور کھانے اور پینے اور بچوں کی تعلیم اور ہر طرح کی ضروریات کے لیے. یا اللہ آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے التجا کرتے ہیں. یا اللہ بہت اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بہترین نظام فرما دیجیے، بہترین نظام فرما دیجیے. یا اللہ ان کی بیوی بھی دیندار بہت ہے. یا اللہ اپنا کرم منتظر فرما دیجیے. یا اللہ اپنا کرم منتظر فرما دیجیے. یا اللہ اس مشکلوں سے آپ کے سوا کوئی ان کا والی اللہ سے بھی. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے. بچوں کی حفاظت فرمائیے گا، بہترین جگہ رہنے کی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے گا ان کی بیوی کو، بچوں کو. یا اللہ اپنا کرم خاص فرما دیجیے. یا اللہ اپنا کرم خاص فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، محتاج ہیں. یا اللہ ہم سب مرنے والے ہیں. یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے گا، ہمیں ان اعمال کی توفیق فرمائیے گا جو موت کو آسان کر. یا اللہ جو موت کو آسان کرتے ہیں، جو موت کو آسان کر. یا اللہ یہ موت کی وحشت ہماری ختم کر دی. یا اللہ یہ وحشت ہماری بھنس گناہوں کے سبب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، اسی لیے ہماری موت سے ہمیں وحشت ہے، ہم گنہگاری سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ایسی ہم گناہ کو لے کے کیا کریں گے جو ہماری آخرت کی زندگی کو خراب کر دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اتباع نصیب فرمائیے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے، یا اللہ آپ کریم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اپنے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے، ہمیں ہمارے تمام دوستوں کو بالخصوص اخلاق صاحب گھر والوں کو یا اللہ عافیت کو قائم، ہم سب کو قائم رکھے گا، یا اللہ عافیت کو قائم رکھے گا، یا اللہ عافیت، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے، عافیت کے ختم ہو جانے سے، عیش و عشرت کی غفلت پڑ جانے سے، نفس و شیطان کے مکائد سے، یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے، ناگہانی حادثات سے، دین و دنیا کی کسی بھی قسم کے خسران سے، نقصان سے، قلت سے، سوائی سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، یا اللہ ہر اس شر سے جسے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی، ہم اپنے لیے اور اخلاق سے آپ کے گھر والوں کے لیے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، ان کے بیوی بچوں کو پناہ میں لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہمارے متعلقین کو بھی اپنی پناہ میں لے لیجیے، یا اللہ ہماری ہم کی سب کی حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ صحت اچھی عطا فرمائیے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، یا اللہ اور بیماریوں سے ہمیں بچائے رکھیے، یا اللہ آپ کریم ہیں، بیماریوں سے بچائے رکھیے، یا اللہ ایک مطلب بیماری مبتلا ہو جانے کے بعد یا اللہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم سب کو صحت مند کر دیجیے، اخلاص بیوی کو بچوں کو بھی صحت مند رکھیے، ان کو تندرستی عطا فرمائیے، ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے، ہر قسم کی بیماری سے ان کو بچائے رکھیے، یا اللہ ہماری ساری حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جتنی جائز آرزوئیں تمنائیں ہیں وہ بھی پوری فرما، آپ بادشاہ ہیں، آپ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ اور ضرور دیتے ہیں آپ، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی آرزوئیں تمنائیں جن کے پورا نہ ہونے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ سب پوری فرما دیجیے، ہماری بھی، اخلاص کے بچوں کی بھی، اخلاص کی بیوی کی بھی، یا اللہ رحم فرمائیے ہم سب پہ، یا اللہ وہی مجلس میں وہ بھی آتی تھیں، یا اللہ ان پر خاص فضل فرما دیجیے، یا اللہ اپنی اصلاح میں یا اللہ مسلسل لگی ہوئی، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی اصلاح کی تکمیل فرما دیجیے، اپنے مقبولین خاص میں کرا دیجیے، یا اللہ یہ جو ان کے بشوار کا انتقال ہوا ہے اس کو ان کے خاص ان کی روح کی پاکیزگی اور طہارت کے ذریعہ بنا دیجیے، اپنی خاص مقبولیت اس کے بدلے میں ان کو عطا فرما دیجیے، اپنی خاص محبوبیت کا یا اللہ ان کو مورد بنا دیجیے، اور یا اللہ ہم سب آپ کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، یا اللہ ہمارے بچے یا اللہ جس عمر کے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، صحت و تندرستی عطا فرمائیے، دور جہاں کی دولتیں ان کو عطا فرمائیے، ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے، یا اللہ کس سے محروم نہ فرمائیے، ہمارے دوستوں میں جن کو اولاد کی تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ یہاں ہماری ملازمتیں ہیں سعودی عرب میں ہم لوگوں کی، یا اللہ اس کو قائم رکھیے گا، یا اللہ اپنے فضل و کرم، یا اللہ حفاظت فرمائیے گا، وسعت رزق ہم سب کو عطا فرمائیے گا، یا اللہ آپ کریم ہیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، ایسی محبت نصیب فرمائیے تمام محبتوں سے بڑی ہوئی ہو، اور یا اللہ اب محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیجیے، یا اللہ آپ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، ہم جیسے آلودہ بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے گنہگار تھے، ان کو آپ نے توبہ کی توفیق کی پھر اپنے اولیاء میں شامل کر لیا، ہمیں بھی اللہ یا اپنے اولیاء سے ان کی ڈیوٹیوں میں شامل کر دیجیے، یا اللہ اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق، یا اللہ ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، یا اللہ یہ شوق ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ یہ شوق عطا فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک، آمین اللہم. ان کی اخلاق کی موت سے بہت زیادہ لفظ متوجہ ہونے کی توفیق ہر ایک کو ہوئی، جائزہ لینے کی توفیق ہوئی، عورتوں کو بھی بہت اثر ہوا اور عورتوں کو بھی بڑی عبرت ہوئی، مردوں کو بھی بہت اثر ہوا، ان کو بھی عبرت ہوئی.